نمو نا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم مصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين المنتجبين. ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وإثرتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي النحاس. اساری وجود پاک و مطہر محمد و آل محمد جمان باواز بلند صلوات. برائے صحت و سلامتی کل عاشقان امامت ولایت محبان اہل بیت عزاداران مظلوم کربلا تمام علماء امامیہ تمام مراجع کرام و مقام معظم رہبری اجمان باواز بلند صلوات. رینیسی و نابودی دشمنان اسلام و دشمنان اہل بیت و تعجیل در ظہور حضرت امام زمان اجمان باواز بلند صلوات. خدا انشاءاللہ ہماری ان قلیل عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں حضرات معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے پیروکاروں میں اور ان کی شفاعت پانے والوں میں قرار دے انشاءاللہ. اور دیگر باواز بلند صلوات. عزیزان محترم، عزاداران گرامی قدر، سید الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت کا یہ فرمان کہ جسے ہم و آپ حدیث ثقلین کے عنوان سے یاد کرتے ہیں، حضور اکرم اس مقام پہ ارشاد فرماتے ہیں: انی تارک فیکم الثقلین. گویا اس حدیث کے لب و لہجے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ حدیث حضور اکرم نے اپنی زندگی، اپنے حیات طیبہ کے آخری اوقات میں بیان فرمائی ہے. انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو گرا بہا چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. اور یہ حدیث ثقلین تمام مسلمانوں کے پاس موجود ہے، کچھ اختلاف کے ساتھ کہ انہوں نے اطرتی کی جگہ سنتی کو بیان کیا ہے کہ میں تمہارے درمیان دو گراہ بہا چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنتی. اب سنت ہو یا اطرت ہو، یہ ایک علیحدہ بحث ہے جسے ہم بعد میں اگر کرنا چاہیں گے تو کریں گے، مگر ابھی ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ حضور اکرم کا یہ انداز کہ میں چھوڑے جا رہا ہوں، تمہارے درمیان تارکوں چھوڑ رہا ہوں، اس کے معنی ہے کہ حضور اکرم اشارہ دے رہے تھے کہ اب میں بہت جلد تمہارے درمیان سے جانے والا ہوں، کچھ وقت کے بعد میں تمہارے درمیان نہیں رہوں گا، مگر میں تمہارے درمیان دو گراں بہا چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے بیان فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، جسے ہم آپ قرآن کے عنوان سے پہچانتے ہیں، کتاب اللہ۔ اور پھر فرمایا وعترتی، اپنی عترت یعنی اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام۔ اسی مقام پہ ابتدان اگر ہم ذرا دقت کریں، اگر سنتی بھی رکھ لیں عترت کی جگہ، تو خود حدیث ثقلین اس کا یہ انداز کہ میں تمہارے درمیان دو گراں بہا چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اور پھر آگے فرمایا ما ان تمسکتم بہما، جب تک ان دونوں سے متمسک رہے لن تضلوا ابدا، یا لن تضلوا بعدی، میرے بعد ہرگز کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے۔ اس حصے کو دیکھنے کے بعد اور اس انداز سے اپنے آخری زندگی کے اوقات میں حضور اکرم کا یہ فرمانا، کیا یہ خود اس بات کو ثابت نہیں کرتا کہ اللہ کے رسول کو جانے سے پہلے بعد میں رہ جانے والی اس امت کی ہدایت و گمراہی کی پرواہ تھی؟ توجہ فرمائیے آپ نے، حضور کا یہ فرمانا کہ اگر تم ان دونوں سے متمسک رہے تو میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ اب چاہے وہ کتاب اور سنت ہی کیوں نہ فرمایا ہو، اگر فرض کر لیں برادران اسلامی کے اس بیان کو کہ اللہ کے رسول نے کتاب اللہ و سنتی فرمایا تھا، تو اس کے باوجود بھی یہ بات تو ثابت ہے کہ اللہ کے رسول کو اپنے بعد اس امت کی ہدایت و گمراہی کے حوالے سے ایک فکر تھی، اور آپ رہنمائی فرما کر گئے کہ میں تمہارے درمیان دو گراہ بہا چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر ان سے متمسک رہے، متمسک رہے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری سنت۔ یعنی ایسا نہیں کہ اللہ کے رسول اس امت کو ایسے ہی چھوڑ گئے اس کے حال پر کہ یہ اپنی ہدایت اور رہنمائی کے حوالے سے خود فیصلہ کرے۔ آپ رہنمائی فرما کر گئے ہیں، خود یہ حدیث ثقلین اس کا یہ انداز بتا رہا ہے کہ حضور اکرم اپنے بعد رہ جانے والی اس امت کی گمراہی کے بارے میں فکر مند تھے، اور دو گراہ بہا چیزیں جو بھی ہوں وہ چھوڑے جا رہے ہیں تاکہ یہ امت گمراہ نہ ہو، اور امت کو تاکید کر رہے ہیں کہ ما ان تمسکتم بہما، جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ وَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ، اور دیکھو ان دونوں میں کبھی فرق نہیں پاؤ گے، یہاں تک کہ یہ مجھ سے حوض کوثر پہ آ کر ملیں۔ توجہ کیجئے اس آخری جملے پر کہ ان دونوں میں کبھی فرق نہیں پاؤ گے، ان نہما لن یفترقا، ان میں کبھی فرق اور فاصلہ، جو بھی ترجمہ کیجئے، فاصلہ بھی کیا گیا فرق بھی کیا گیا، ان دونوں میں کبھی تم فرق نہیں پاؤ گے یہاں تک کہ یہ حوض کوثر پہ آ کر ملے. آئیے برادران بزرگ کی بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو گراں بہا چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور اپنی سنت. اگر اللہ کے رسول نے یہی فرمایا کہ میں اپنے بات تمہاری ہدایت و رہنمائی کے لیے دو گراں بہا چیزیں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک سنت چھوڑے جا رہا ہوں، تو اگر کتاب اور سنت ہے تو پھر اللہ کے رسول نے آخر میں جو یہ فرمایا کہ ان دونوں میں کبھی فرق نہیں پاؤ گے، انہما لن یفترقا، ان دونوں میں کبھی فرق نہیں پاؤ گے، اس کی تطبیق کیسے کریں گے؟ اس بات کو یہاں پر آپ آج کی لینگویج میں، زبان میں بات کیا جائے، فٹ کیسے کریں گے، کیسے پورا اتاریں گے آپ؟ دیکھیے، اگر اللہ کے رسول یہ فرماتے کہ میں تمہارے بات اپنے بات تمہارے لیے ہدایت رہنمائی کے لیے، گمراہی سے تمہیں محفوظ رکھنے کے دو گراں بہا چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے اپنی سنت، دیکھو ان میں کبھی فرق نہ کرنا، ان میں کبھی کوئی تبدیلی نہ کرنا، توجہ کی تو بات معقول تھی. کیوں؟ اس لیے کہ نہ کتاب خود بخود تبدیل ہو سکتی ہے، نہ ہی سنت خود بخود تبدیل ہو سکتی ہے، جب تک کہ کتاب میں کوئی تحریف نہ کرے اور سنت کے خلاف کوئی عمل نہ کرے. توجہ کی آپ نے؟ یعنی بغیر تبدیل کیے، بغیر کم اور زیادتی کیے، کتاب و سنت دونوں میں کچھ نہیں ہو سکتا. تو اللہ کے رسول کو اصولاً اگر سنت فرمایا تھا، اگر ثقل اصغر سنت ہے، تو پھر آپ کو یہ فرمانا چاہیے تھا کہ ان دونوں میں کوئی فرق پیدا نہ کرنا، تم یعنی کرنے والے تم ہو، ان دونوں میں کوئی فرق نہ کرنا. مگر آپ یہ فرما رہے ہیں انہما لن یفترقا، تم ان دونوں میں کبھی کوئی فرق نہیں پاؤ گے، ان دونوں میں کبھی فرق نہیں آئے گا، انہما لن یفترقا، ان دونوں میں کوئی فرق و فاصلہ نہیں ہوگا. ان کے معنی یہ ہے کہ قرآن تو معلوم ہے کہ وہ خود بخود تبدیل نہیں ہو سکتا جب تک کہ کوئی اس کو تبدیل نہ کرے، اس میں کوئی تحریف نہ کرے، تو پھر ماننا پڑے گا کہ وہ کہ جو فرق پیدا کر سکتا ہے، مگر اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ تم ان میں کبھی فرق نہیں پاؤ گے، یعنی وہ ثقل اصغر کبھی ثقل اکبر سے جدا نہیں ہوگا، کبھی اس سے فاصلہ پیدا نہیں کرے گا، کبھی ثقل اکبر کے خلاف نہیں جائے گا. اس کے معنی ہے کہ اس مقام پر واقعاً سنت نہیں بلکہ عترت ہے. حضور نے فرمایا ہے انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی، تم کبھی میری عترت کو اس کتاب خدا سے، کلام الہی سے جدا اور اس کے خلاف عمل کرتے ہوئے نہیں پاؤ گے. خود اس بات سے یہ بات بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ جس عترت کی اللہ کے رسول نشاندہی فرما رہے ہیں وہ عترت مقام عصمت پہ فائز ہے. عصمت اس مقام سے بھی ثابت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کبھی اللہ کی کتاب اور اس میں فرق و فاصلہ نہیں پاؤ گے. اس کے معنی یہ ہے کہ یہ ہستیاں کہ جو عترت حضور اکرم کہلاتی ہیں، یہ مقام عصمت پہ فائز ہیں، یہ کبھی بھی قرآن سے ذرہ برابر بھی جدا فرق و فاصلے پر نہیں نظر آئیں گی. تمہیں دور پڑیے پر محمد و آل محمد. تو یہ بات واضح ہو گئی کہ کتاب اللہ و عترتی ہے، سنتی اگلے جملے کے ساتھ میچ نہیں کر رہا. میں نے بہت سطحی سی ایک توضیح آپ کی خدمت میں دی، کسی دقیق پہلو کو میں نے ابھی آپ کے سامنے نہیں پیش کیا ہے آسان الفاظ میں اس مطلب کو کہ اگر آپ غور کریں اگلے جملات پہ تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ سنتی نہیں بلکہ اطرتی ہے اس مقام پر، اس لیے کہ خود قرآن جا بجا ایسے بیانات رکھتا ہے کہ جس کی روشنی میں لازم ہے کہ بعد رسول سنت نہ ہو بلکہ اطرت ہو، رسول اپنے بعد سنت نہ چھوڑے بلکہ اطرت چھوڑے جو جیتی جاگتی سنت نبی اکرم ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مثلا پروردگار عالم ارشاد فرماتا اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم ونزلنا الیک الذکر، ہم نے تمہاری جانب اس قرآن کو نازل کیا، ذکر کو نازل کیا، لتبین للناس، تاکہ تم لوگوں کے لیے بیان کرو، ما نزل علیہم، کیا ان کے جانب بھیجا گیا ہے، اے پیغمبر ہم نے تمہاری جانب قرآن کو نازل کیا، تم پہ قرآن کو نازل کیا، تمہارے قلب پہ قرآن کو نازل کیا، کس لیے، لتبین للناس، تاکہ تم لوگوں کے لیے بیان کرو، ما نزل علیہم، جو ان کی جانب کیا نازل کیا گیا ہے، اس کے معنی یہ ہوئے کہ لوگوں کے لیے اس قرآن کو خود سمجھنا، خود اس کے پیغام کو، اس کی گہرائی کو، اس کی دقتوں کو، اس کے باطن کو خود سمجھنا انسانوں کے بس میں نہیں ہے۔ پروردگار فرما رہا کہ اس لیے ہم نے تم پر نازل کیا تاکہ لتبین للناس، تم لوگوں کے لیے بیان کرو۔ حضور اکرم نے 23 سال تک اس قرآن کو بیان کیا، قدم قدم پہ بیان کیا، مگر جب حضور اکرم اس دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں تو پھر اب بعد رسول خدا، یہ وہی لوگ تو نہیں ہیں جو حضور اکرم کی زندگی میں تھے، 2000 3000 4000 سالہ زندگی تو لے کر نہیں آئے یہ لوگ کہ حضور اکرم بیان کر کے چلے گئے، ابھی اس بیان پر جیتے رہیں گے۔ حضور اکرم بھی چلے گئے، جن کے سامنے حضور اکرم نے بیان کیا تھا وہ بھی چلے گئے، سب چلے گئے، اب کون بیان کرے، اب قرآن کو کون بیان کرے گا، اب وہ جو قلب پیغمبر پہ نازل ہوا اسے لوگوں کے لیے کون بیان کرے، وہ لوگ جو اب مسلسل ہر دور کے اندر پیدا ہوتے ہیں، ان کا کیا قصور ہے کہ ان کے سامنے کوئی بیان کرنے والا نہ ہو، ان کے لیے کوئی بیان کرنے والا نہ ہو۔ لتبین للناس، ہم نے تم پر نازل کیا، کس لیے، لتبین للناس، تاکہ تم لوگوں کے لیے اسے روشن کرو، واضح کرو، کھول کے بیان کرو۔ ما نزل علیہم، کہ ان کے لیے کیا نازل کیا گیا، ان کی جانب کیا نازل کیا گیا ہے۔ میں بڑی احتیاط کر رہا ہوں، ابھی کسی میں نے عرض کر چکا ہوں کہ دقیق اور تھوڑی سی اس کے فلسفیانہ عرفانی پہلو ہیں، ورنہ وہ بات نکل جائے گی تو کسی اور سمجھ میں چلی جائے گی۔ ما نزل علیہم، پیغمبر پر نازل کیا ہے، مگر پھر آگے فرماتا ہے لتبین للناس ما نزل علیہم، یہ ایک نزول وہ ہے کہ جو پیغمبر پر ہے، قلب پیغمبر پہ یہ نازل ہوا، دفعتن نازل ہوا، شب قدر میں نازل ہوا، ان انزلناہ فی لیلۃ القدر، دفعتن نازل ہوا شب قدر میں، پورا کا پورا قرآن قلب پیغمبر پہ نازل ہوا، اور اس کے بعد 23 سالہ حیات میں مختلف مراحل پر جب جب پروردگار عالم نے جو مناسب سمجھا وہ اپنے پیغمبر پر نازل فرمایا، اسی قرآن سے جبرائیل آتے رہے اور پیغمبر کو حکم دیتے رہے اللہ کی جانب سے، قل قل یا پیغمبر کو آگاہی دیتے رہے منافقین کے حوالے سے، مشرکین کے حوالے سے، تو یہ تو پیغمبر پہ نازل ہوا ہے قرآن. مگر اس آیت میں پروردگار فرما رہا ہے لِتُبَيِّنَا لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ تم لوگوں کے لیے بیان کرو کہ ان کی جانب کیا نازل کیا گیا ہے. یعنی ایک نزول ہوا ہے جو پیغمبر پہ، اب پیغمبر کی ذمہ داری ہے کہ اب پیغمبر اپنے پاس سے، اپنے مقام سے اسے نازل کرے لوگوں کی جانب. متوجہ ہوئے اس بات کی جانب؟ پیغمبر کے پاس آیا ہے یہ قرآن، تو وہ ہے کہ اگر اسے پہاڑوں پہ نازل کرتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا خشیت الہی سے، اس میں تاب و طاقت نہیں ہے اس قرآن کو برداشت کرنے. یہ قلب پیغمبر خدا ہے کہ جس پر یہ قرآن نازل ہوا، جیسا قلب پیغمبر خدا پہ یہ قرآن نازل ہوا ہے، اگر یہ ویسا ہم جیسوں پر نازل ہو جاتا تو ہم میں تاب و طاقت نہیں ہے. توجہ فرمائی آپ نے، ہم میں طاقت نہیں ہے. جناب موسیٰ کوہ طور پر گئے، اور بھی لوگ ساتھ گئے، جلوہ دیکھنا ہے. کیا ہوا؟ جو ساتھ گئے تھے جناب موسیٰ کے سب ختم ہو گئے، اور جناب موسیٰ جیسا خدا کا پیغمبر وہ بے ہوش ہو گیا، برداشت نہیں. وہ تو ایک جھلک تھی نور خدا کی، ایک جھلک دکھائی تھی پروردگار عالم نے، اور کہہ دیا تھا اے موسیٰ برداشت نہیں کر سکو گے. موسیٰ برداشت نہیں، قلب موسیٰ میں اتنی تاب و طاقت نہیں ہے کہ وہ برداشت کر سکے. ہمارے تو پیچھے کوئی ایک اچانک ہارن بجا دیتا ہے، دل کی دھڑکن ہماری اپسیٹ ہو جاتی ہے، وہی برداشت نہیں کر پاتے. خدا کا لطف ہے کہ کائنات میں اتنی عظیم حرکتیں ہو رہی ہیں، خود زمین گھوم رہی ہے، اس کی گڑگڑاہٹ ایک ذرا سی کسی جھرری سے ہوا اندر آ رہی ہوتی ہے تو اس کی آواز آتی ہے. اس کائنات میں کتنی آوازیں ہیں، خدا نے ہمارے کانوں کو اس سطح پہ رکھا ہے کہ وہ سن ہی نہ سکیں، کیچی نہ کر سکیں ان آوازوں کو. واللہ ہمیں برداشت نہیں ہے ان آوازوں کو. ہم میں برداشت نہیں ہے، خاص اللہ نے ہمیں حد دی ہے. بم بلاس ہوتا ہے، کتنے لوگ صرف ساؤنڈ کا جو ایک آواز کا جو اثر ہوتا ہے، صوتی اثرات جو ہوتے ہیں انہی کا شکار ہو کے کمزور دل افراد ختم ہو جاتے ہیں. حالانکہ یہ مادی چیزیں ہیں، یہ کیا ہیں؟ مادی چیزیں، برداشت نہیں ہوتی. دل چاہ رہا ہے اجازت دیں، جب میں نے کہا یہ مادی ہے سب، یہ برداشت نہیں ہوتی، کچھ چیزیں مانوی ہیں وہ بھی برداشت نہیں ہوتی. ہم قرآن کی بات کر رہے ہیں، قرآن کو تبھی ایک بلند مقام پہ رکھیے. آئیے مولا کائنات امیر المومنین کی خدمت میں چلتے ہیں. اللہم صل علی محمد و آل محمد. مولا کائنات امیر المومنین کی خدمت میں آپ کا بڑا ایک مؤمن، بہت ہی مخلص چاہنے والا آپ کا صحابی آ کے عرض کرتا ہے، یا علی مؤمن کسے کہتے ہیں میرے لیے بیان کیجئے. آپ نے اسے منع کیا، اس نے پھر اصرار کیا، تقاضا کیا، پھر آپ نے منع کیا، اس نے پھر تقاضا کیا. تیسری بار جب اس نے تقاضا کیا تو مولا کائنات نے بیان کرنا شروع کیا کہ مؤمن کسے کہتے ہیں جس کا مجموعہ مؤمنین ہے. جب مولا نے بیان کرنا شروع کیا، ایک مقام پر مولا خاموش ہو گئے، وہ غرق ہے سننے میں، گم ہے مولا کی ان بیانات کے اندر. جب مولا رک گئے تو پھر اشارہ کیا، یا علی اور بیان کیجئے. حضرت نے پھر چاہا کہ یہ اصرار نہ کرے مگر اس نے اصرار کیا. مولا نے پھر مزید بیان کرنا شروع کیا. اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہونا شروع ہو گیا. مولا پھر خاموش ہو گئے اس کی کیفیت دیکھ کر. اسے پھر ایک مرتبہ کہا یا علی مزید بیان کیجیے. حضرت فرمایا کہ برداشت نہیں کر سکو اس کی تاب نہیں رہا. کہ یا علی بیان کی. اس کا شوق بڑھ گیا, شدت بڑھ گئی. مولا کائنات نے پھر بیان کرنا شروع کیا. اب جب مولا کائنات نے تیسری مرتبہ مزید آگے بڑھ کے بیان کیا کہ مومن کسے کہتے ہیں, تو وہ شخص ایک مرتبہ چیخ مار کر زمین پر گرا اور وہیں پر جان جان آفرین کے سپرد کر دی. ایک مومن کا مقام برداشت نہیں کر سکا. مولا کائنات امیر المومنین نے فرمایا اسی لیے میں اسے منع کر رہا تھا کہ یہ برداشت نہیں کر سکے گا. ایک مومن کا مقام بیان کیا مولا امیر المومنین نے, ایک چاہنے والا مخلص سچا صحابی برداشت نہیں کر سکا. جب ایک مومن کا مقام سن کر برداشت نہیں کر سکا, وہ بلند مقام ہے, تو اندازہ لگائیے کہ یہ کلام الہی ہے, اللہ کا کلام ہے. اللہ جلوہ گر ہے اپنے کلام کے اندر, کیسے کوئی برداشت کر سکے گا. یہ قلب پیغمبر خدا ہے کہ جس میں اتنی قوت اور طاقت موجود ہے کہ جس پر دفعتن قرآن نازل ہوا شب قدر میں, اور اس قلب نے اس قرآن کو محفوظ کر لیا. سارے قلوب برابر نہیں ہوتے, ہمت سمجھے. دل تو ایک گوشت کا لوتھڑا ہے اندر, اس گوشت کے لوتھڑے کی بات نہیں کر رہے. یہ تو مردہ ہو جاتا ہے مگر لوگ پھر بھی زندہ رہتے ہیں, زندہ دل کہلاتے ہیں. یہ ضعیف بھی ہو جاتا ہے, اس کی دھڑکنیں غیر متعادل ہو جاتی ہیں, کبھی تیز ہو جاتی ہیں کبھی آہستہ ہو جاتی ہیں. اس دل کی بات نہیں کر رہے, قلب انسانی اس سے جدا اگرچہ یہ استعمال ہوتا ہے, مگر جس قلب کی ہم بات کر رہے ہیں جس پہ قرآن نازل ہوا, وہ قلب سب کا برابر نہیں ہوتا. تقویت قلب کے لیے پروردگار عالم سے دعا کرنی چاہیے, دل کی حالتوں کے لیے اپنے رب سے دعا مانگنی چاہیے. صرف ہی دن روز پر دعا نہ مانگیں. یا مقلب القلوب والابصار صرف عید نوروز کے لیے نہیں ہے, بلکہ مسلسل اپنے پروردگار سے دعا مانگتے رہیں. اس دل کو زنگ بھی لگ جاتا ہے, اس دل کے اندر نامناسب محبتیں بھی جگہ پیدا کر لیتی ہیں. اس دل کو ہر قسم کی بت پرستی سے بھی محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے. بڑی گرفتاریاں ہیں اس دل کی. اگر یہ دل ان تمام چیزوں سے رہا ہو جائے, پھر کہیں جا کے اس قابل ہوتا ہے کہ ما نزل علیہم, جو ان کی جانب نازل کیا ہے اسے لے سکیں. وَإِلَّا پورا قرآن پڑھ کے سنا دیجئے, کچھ بھی اثر نہیں ہوتا, کچھ بھی نہیں ہوتا. پورا قرآن پڑھا جاتا ہے, آواز آتی ہے کانوں میں, مگر دل پر اس کا اثر نہیں ہوتا, قابلیت نہیں ہوتی. اس قدر آلودگیاں, اس قدر رکاوٹیں, بلاکیجز ہوتے ہیں کہ وہ آگے داخل ہی نہیں ہونے دیتے اس نور کو جو اللہ نے نازل فرمایا ہے اور پیغمبر سے ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے اس لیے تم پر یہ نازل کیا, لتبینا للناس, تاکہ تم لوگوں کے لیے بیان کرو اسے. ما نزل علیہم, کہ ان کی جانب کیا نازل کیا گیا. تو میں جو بات آپ کی خدمت میں اس منزل پہ عرض کر رہا تھا اور یہیں سے ہم مزید کچھ اشاروں کی جانب گئے تھے کہ ایک وہ نزول ہے کہ جو قلب پیغمبر پر ہوا ہے اس کتاب کا، اب پیغمبر کی ذمہ داری ہے کہ پیغمبر خدا اللہ نے جو نازل فرمایا ہے پیغمبر پر، اسے لوگوں کی تاب اور توان کے مطابق نازل کریں ان کی جانب. توجہ فرمائی آپ نے. اب یہ پیغمبر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسے نازل کریں لوگوں کی جانب. میں بات کو یہیں پر روکتے ہوئے ابتدائی بات کی جانب آؤں گا کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ سنتی ہے انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی، جیسے ہمارے برادران اہل سنت یہ نقل کرتے ہیں، تو اگر یہ سنت ہی ہو تو لوگوں کے لیے پھر اس کا نزول بعد پیغمبر کیسے تصور کیا جائے گا؟ ماننا پڑے گا کہ کتاب اللہ و اطرتی اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، یہ اطرت رسول خدا ہے کہ جو بعد رسول خدا مسئول و ذمہ دار ہے اللہ کی جانب سے جو قلب پیغمبر پہ نازل ہوا اور بے عین ہی اسے پیغمبر خدا سے پیغمبر خدا کے ہر ایک جانشین نے ایک کے بعد ایک لیا امانت کے طور پر، اور وہ مجسم خود قرآن ناطق کے طور پر پہچانا گیا، اس کی ذمہ داری ہے کہ ہر دور میں وہ لوگوں کے لیے اس نازل ہونے والے اللہ کی جانب سے نور کو بیان فرمائے. اسی لیے کوئی دور حجت خدا سے خالی نہیں رہا، بعد پیغمبر ایک لمحہ بھی زمین پر ایسا نہیں آیا کہ جب یہ زمین حجت خدا سے خالی ہو. لولا حجت، اگر حجت خدا نہ ہوتی فی الارض، زمین میں لساخت الارض باہلہا، یہ زمین اپنے اوپر رہنے والوں کو اپنے سرنشینوں کو نگل لیتی، بنا کر دیتی. یہ جو ٹھہری ہوئی ہے تابع ہے، یہ میرے اور آپ کے اعمال کی وجہ سے تابع نہیں ہے، یہ کوئی حجت خدا ہے کہ جس کے وجود مبارک سے ہر شے اپنے مقام پر تابع ہوئی ہوئی ہے، مسخر ہوئی ہوئی ہے اور منتظر ہے اس حجت خدا کی. توجہ فرمائی آپ نے. لازم ہے کہ بعد پیغمبر کوئی ہو کہ جو اللہ کے اس کلام کو لوگوں کے لیے بیان کرے، لوگوں کو بتائے کہ تمہاری جانب کیا نازل کیا گیا ہے. قرآن یہ نہیں ہے جو آپ کو کاغذ اور مختلف اقسام کے پیپرز اور مجلد صورتوں میں نظر آ رہا ہے، یہ تو آپ نے بنایا ہے، یہ آپ نے چھاپا ہے مختلف سائزوں میں، مختلف رنگوں میں، اور پھر الجھ کے رہ گئے اس کے اندر. یہ آرٹ پیپر پہ ہے، یہ سادہ پیپر پہ ہے، توجہ کی آپ نے، یہ فلا چیز سے مزین ہے، یہ اس کمپنی کا، یہ خامہ خائی کی الجھنیں ہیں، یہ سب بیچ میں سے نکل جانی چاہیے، چاہے آرٹ پیپر پہ ہو چاہے سادہ پیپر پہ ہو، مگر ہو کلام الہی. جو ہمیں چاہیے وہ کاغذ نہیں ہے، وہ لیدر نہیں ہے، وہ رنگ نہیں ہے، وہ کیلی گرافی خطاطی کے مختلف آرٹ نہیں ہے. جو ہمیں چاہیے وہ ہے کہ جو ہماری جانب نازل کیا گیا ہے. اب اگر وہ
پرنٹ نہ بھی ہو، اگر کسی کی زبان سے بھی ہمیں ملے تو ہماری ضرورت وہی ہے. اسی لیے فرمایا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ کے ساتھ سنو، اس میں دقت کرو. لعلكم ترحمون، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے. بالکل ایسے جیسے ماہ مبارک رمضان میں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پچھلوں پر. کما کتب علی الذین من قبلکم، امید کیا ہے؟ لعلکم تتقون. 30 دن روزے رکھنے کے بعد یقین نہیں ہے، امید ہے کہ تم باتقویٰ ہو جاؤ. اور وہ چاند رات میں پتہ چل جاتا ہے آپ سب کو، آپ دیکھ ہی لیتے ہیں کہ چاند رات میں ایسے جیسے لباس اتار کے آدمی پھینکتا ہے اور دوسرا نیا لباس پہنتا ہے عید کا لباس، ایسے ہی وہ پورے ماہ مبارک رمضان کی جو پریکٹس ہوتی ہے وہ یوں اتار کر، بہت سے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ وہ ایک طرف رکھ دیتے ہیں اور چاند رات سے ہی تبدیلی آ جاتی ہے، چاہے وہ سیڑھیوں کی تبدیلی ہو، الفاظ کی تبدیلی ہو، چینلز کی تبدیلی ہو، بہرحال ایک تبدیلی آ جاتی ہے، کتابیں تبدیل ہو جائیں، مختلف تبدیلیاں آ جاتی ہیں. یہی لال لگو، اسی لیے پروردگار نے فرمایا یقین نہیں ہے کہ تم متقی ہو جاؤ، امید ہے اگر تم توجہ کرو اس عبادت کی جانب تو ہو سکتا ہے کہ تم متقی ہو جاؤ، جو کہ کمال ہے ایک انسان کے لیے. اسی طرح یہاں فرمایا جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو خاموشی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ سے سنو. لعلکم ترحمون، امید ہے کہ تم ایسی توجہ دو، اس طرح اسے سنو کہ وہ تمہارے دل پر اثر کرے گویا، اور اس کے بعد اس کے اثرات تمہارے اعضاء و جوارے سے ظاہر ہوں اور نتیجتاً تم پر رحم کیا جائے، تمہارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں.
محمد و آل محمد برنت
اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
توجہ فرمائے، قرآن سنو، یہ کلام الہی ہے. اچھا عجب رویہ ہے ہمارا، ہم نے ابھی یہ ابتدان کہ کچھ گفتگو جو آپ کی خدمت میں چند دن جو ابتدان کر رہے ہیں، یہ اسی کلام الہی و کتاب کے حوالے سے پہلے ہمیں کرنی ہے زیادہ. اس کی نسبت جو رویہ ہے، اس رویے پہ دقت کرنے کی ضرورت ہے. میں ایسی مثال کے جو سمجھنے میں آسان ہو آج کے خصوصاً نوجوان اور بچوں کے لیے، کہ موبائل آج تقریباً اکثریت کے پاس نظر آتا ہے. ایک صاحب آفس میں موبائل پہ میسج کی ٹون بجی، دیکھا میسج آیا ہے، کہاں سے؟ گھر سے آیا ہے، خاتون خانہ نے میسج بھیجا ہے کہ سنیے آتے آتے یہ 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 فلاں فلاں، انہوں نے اپنی ضرورت کی کچھ چیزیں لکھی اور کہا یہ لے کے آئیے گا. میسج پڑھ لیا، اور جیسی گھر سے آیا وہ میسج پڑھا کہ یہ چیزیں لانی ہیں، تو وہ دماغ میں ایک ٹینشن بن گیا کہ واپسی پہ چیزیں لے کر جانی ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا، اسے اگنور تو نہیں کر سکتے نا، ادھر ادھر کی پوسٹ تو ہے نہیں، گھر سے میسج آیا ہے یہ فلاں فلاں چیزیں ضرورت کی لے کر آئیے گا. نکلتے وقت دوست سے کہا کہ ذرا واپسی میں فلاں سینٹر سے، شاپنگ سینٹر سے ہوتے ہوئے گزریں گے، وہاں سے کچھ چیزیں خریدنی منگوائی ہیں، گھر سے میسج آیا ہے. اس نے کہا کیا آج تھکے میں، آج کل لے لینا، بعد میں لے لینا، تھی کیا ضروری ہے؟ اس نے کہا بھائی گھر سے میسج آیا ہے، مجھے لوٹ کے گھر جانا ہے. یہی کیفیت ہوتی ہے نا، لوٹ کے جانا ہے، घर पे, तो जब जाऊंगा तो पूछेंगी मैसेज भेजा था लाए, और अगर बेगम पावरफुल हो, ससुराल पावरफुल हो, तो फिर क्या कैफियत होगी? दोस्त को डांट देंगे, यही करेंगे ना, कि तुम भले किसी और कन्वेंस से चले जाओ, मैंने तो लेकर ही जाना है, इसके बगैर तो घर में दाखिल होना मुश्किल है, वरना फिर जो होगा वो नाकाबिल बर्दाश्त है। यही होता है ना, ये कब होता है? जब बेगम पावरफुल हों। बेचारी हमारी मशरिकी मजलूम बीवियाँ अगर हों, जिनके हुकूक हमने मादी और मानवी दोनों सल्ब किए हुए हैं, न उन्हें अपनी किरदार साजी की फुर्सत, न उन्हें अपनी अखलाक साजी की फुर्सत, न अपने इल्म में इजाफे की फुर्सत, उन्हें किचन में, उन्हें घर के मामलात में, अपनी दोस्तों महफिलों जो सजाते हैं उनमें ऐसा लगा दिया कि वो बेचारी बगैर तनख्वाह की मुखलिस घर की एक खादिमा कनीज की सूरत में बन के रह गई, हालांकि वो शरीक हयात है, हमसर है, लाइफ पार्टनर है, उसके पूरे हुकूक हैं, वो पैकरे जनाना में एक इंसान है, हम पैकरे मर्दाना में एक इंसान है, दोनों के इंसानी हवाले से बराबर हुकूक हैं, उसे भी इंसानी कमालात हासिल करने का पूरा पूरा हक है, हमें भी पूरा पूरा हक है, ना हम उसकी राह में रुकावट पैदा करें, ना वो हमारी राह में रुकावट पैदा करे, उसे भी अब्द खुदा की हैसियत से इस दुनिया से जाना चाहिए, हमें भी अब्द खुदा की हैसियत से इस दुनिया से जाना चाहिए, यही है ना। मगर हमने हुकूक सल्ब कर दिए, सारे हुकूक हमारे हैं, रोक दिया हमने, इसका हमें जवाब देना होगा। अहदीस मौजूद है, मैं अभी समझ में ज्यादा नहीं जा रहा, इशारा काफी है, मगर मैं अर्ज ये कर रहा था कि अगर पावरफुल हूं तो फिर टेंशन तो होती है ना, और अगर नहीं लेकर गए तो घर में दाखिल होते वक्त टेंशन होगी या नहीं होगी? या ऐसा हो सकता है कि चलो घर लौट के ही नहीं जाते? सोच सकता है आदमी ऐसा? नहीं सोच सकता। तो अगर घर से मैसेज आ जाए कि ये सारी चीजें हैं लानी है, और घर भी लौट के जाना है, और घर में जो है वो पावरफुल है, तो फिर मुमकिन नहीं है कि वो चीज़ें ना लेके जाए। ये और बात कि वो ना मिले तो मजबूरी है, मजबूरी बयान कर दी जाएगी, बहुत ढूंढा नहीं मिला, मगर जो है वो लाजिमन लेकर जाएंगे, यही मिजाज है ना। वो वजीजो ये जो घर पे लौट के जाना है, मालूम है कि घर पे लौट के जाना है, तो मालूम है इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, उसने भेजा है, उसी की जानिब लौट कर जाना है, उसने कोई पैगाम भेजा है, कुछ हमारी जानिब नाजिल किया है, लौट कर भी जाना है, और वो कादिर मुतलक है, कायनात का बनाने वाला, कायनात का चलाने वाला, जिसके पास लौट कर भी जाना है, क्या तैयारी है जवाब देने की? सोचा कभी एक घर में जौजा का सामना नहीं कर पाते, अगर उसकी जबान जरा थोड़ी सी तेज हो, जरा मंतिकी और समझदार हो, शर्मिंदा कर सकती हो, तो उसका सामना करते हुए डरते हैं, ढूंढ ढूंढ के सारी चीजें लेकर ही जाते हैं, तो उस पैदा करने वाले ने अगर कोई पैगाम पैदा करके हमारे लिए भेजा है कि तुम्हें किस लिए पैदा किया है, तुम्हें क्या लेकर आना है, क्या लेकर नहीं आना, और वो कादरे मुतलक है, तो इंसान को अपने उस रब की बारगाह में जाने से पहले कैसी तैयारी करनी चाहिए? दूर पढ़िए पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। तवज्जो फरमाइए आपने, ये कुरान नाजिल हुआ है इसीलिए कि हमें मुतवज्जे करें, पैगंबर खोल खोल के बयान कीजिए, इसीलिए पैगंबर खुदा ने अल्लाह के हुक्म से गदीर के मैदान में, जिसकी तफसीलात आपने 18 ज़िलहज से मुतालिक जश्न जो मुनक़िद हुए होंगे, महाफिल जो मुनक़िद हुई होंगी, उनमें तफसील से आपने सुना होगा, और इंशाल्लाह सुनेंगे मज़ीद आगे, आपने गदीर के मकाम पर अल्लाह के हुक्म से जो ऐलान फरमाया, जिस विलायत का ऐलान फरमाया, وہ صاحب ولایت ہے ہی اس لیے تاکہ لتبین للناس، تاکہ بعد پیغمبر انسانوں کے لیے بیان کرے کہ اللہ کی جانب سے ان کی جانب کیا نازل ہوا ہے. توجہ فرمائی آپ نے، ہدف یہی ہے اس ولایت کا کہ پیغام الہی کی نہ صرف یہ کہ حفاظت کی جائے بلکہ اسے لوگوں کے لیے بیان کیا جائے. آپ نے دیکھا عالم اسلام کو جنہوں نے اس در کو چھوڑا، ان کے درمیان یہ کلام الہی مختلف صورتیں پیدا کر گیا. عبارت یہی ہے مگر جب بیان کرنے والے وہ ہوئے کہ جو اپنی ماؤں کے بطون سے پیدا ہوئے اس حال میں کہ لا تعلمون شیئا، هو اللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، وہ اللہ وہ ہے کہ جس نے تمہیں تمہاری ماؤں کے بطون سے اس حال میں پیدا کیا، لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے. جو اپنی ماؤں کے بطون سے اس حال میں پیدا ہوئے کہ وہ کچھ نہیں جانتے، کیا وہ بیان کریں گے بعد پیغمبر خدا کہ اللہ نے ان کی جانب کیا نازل کیا ہے؟ کس کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیان کرے بعد پیغمبر خدا؟ ہر دور میں نئے انسان آتے ہیں اور انہیں ضرورت ہوتی ہے کلام الہی کو سمجھنے کی، کون ان کے لیے بیان کرے؟ وہ کہ جو خود نہیں جانتا، جو خود ہدایت پہ نہیں ہے مگر یہ کہ اس کی ہدایت کی جائے، جو خود محتاج ہدایت ہے، کیا اس کی ذمہ داری ہے؟ اللہ کے رسول اہتمام فرما کے گئے ہیں، غدیر کا اعلان بھی اہتمام ہے، حدیث ثقلین بھی اگر دقت کرے تو واضح ہے. تمہارے درمیان دو گراہ بہ چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان دونوں سے متمسک رہے. تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، تمہارے حوالے نہیں کر رہا. انی تارکن فرمایا، تمہیں دے کر نہیں جا رہا کہ میرے بعد تمہاری مرضی ہو کہ جو چاہے کرو ان کے ساتھ، نہیں، تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں. یہ خود ذمہ دار ہیں، یہ خود پرفیکٹ ہیں، انہیں تمہاری ضرورت نہیں ہے، تمہیں ان کی ضرورت ہے. قیامت تک تمہیں ان کی ضرورت رہے گی، یہ قیامت تک رہیں گے، یہاں تک کہ حوض کوثر بھی مجھ سے آ کے ملیں گے، اس حال میں کہ ان میں کبھی فرق نہیں پاؤ گے. ان میں کا کوئی بھی، میری عدرت کا ایک فرق بھی تمہیں اللہ کی کتاب سے کسی بھی حوالے سے مختلف نظر نہیں آئے گا، فرق نہیں پاؤ گے. کتنا واضح ہے اللہ کے رسول کا بیان. آج کیا عالم اسلام مشکلات، مسائل، مصائب کا شکار، اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ وہ پیغام الہی جو اس دور میں کہ جب لوگ بت پرست تھے، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو خدا بنا کر اس کی پوجا کیا کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے روٹی بنا کر اسے اپنے لیے خدا تصور کرتے تھے، اور اس کے بعد جب بھوک لگتی تھی اسی کو کھا جاتے تھے، ایسی جہالت کا شکار، ایسی کوہتا فکری، ایسی تاریکیوں میں مبتلا لوگوں کو ان تاریکیوں سے نکال کر جو قرآن انہیں موحد بنا دیتا ہے، انہیں مجاہد بنا دیتا ہے، اس قرآن کی طاقت کا آج تک مسلمان کو اندازہ نہیں ہوا ہے. اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ اس در کو چھوڑ دیا کہ جس در سے متمسک رہنا تھا. اگر اس سے متمسک رہتے تو کبھی یہ حال
نہ ہوتا،
بجائے اس کے کہ ان سے متمسک رہتے، ان سے فیض اٹھاتے، ہر قسم کی ہر حوالے سے گمراہی سے اپنے آپ کو بچاتے، برعکس ایسا سلوک اور ایسا رویہ رکھا کہ رسول خدا کے بعد اس دروازے پر سوائے مصیبتوں کے، جسارتوں کے کچھ اور نظر نہیں آیا اس امت کی جانب سے، بہت قلیل خوش نصیب افراد، کم و زیادہ ہر دور میں ایسے زندہ اور بیدار افراد، گنتی کے معدود افراد، کسی کے ساتھ کچھ زیادہ کسی کے ساتھ کچھ کم رہے، جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی، زحمتیں اٹھائی اور پیغام حق وصول کر کے اسے محفوظ بھی کیا اور اسے آگے بھی بڑھایا، کہ اگر وہ نہ ہوتے تو معصومین کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا، خدا ان سب کے درجات کو بلند فرمائے۔ کتنی مظلومیت تھی ہمارے آئمہ خدا علیہ الصلوۃ والسلام، یہاں تک کہ 50 سال بعد رسول خدا کے ایسی غربت آ گئی کہ نواسۂ رسول کو بے وطن ہونا پڑا، الوداع کر کے مدینہ چھوڑ کے، خانہ خدا، خانہ خدا سے بھی الوداع کر کے عراق کا سفر طے کرنا پڑا، یہاں تک کہ اپنا معتمد، اپنا بہترین پاکیزہ بھائی و سفیر چچا زاد مسلم اس راہ میں قربان کر دیا، اور اب حسین کا قافلہ آگے بڑھ رہا ہے، ایک منزل پہ آپ نے قیام کیا ہوا ہے، پانی کا ذخیرہ کرنے کے لیے ٹھہر گئے ہیں، کیونکہ ایسی جگہ قیام کیا ہے جہاں پانی میسر ہے، کہا جس کو نہانا ہے غسل کرنا ہے نہا لے غسل کر لے، جس کو کچھ دھونا ہے وہ دھو لے، جتنے بھی جانور ہیں انہیں سیراب کر لو، انہیں پانی پلا دو۔ اس کے بعد فرمایا کہ پانی کا جو بھی استعمال کرنا ہے، جتنا بھی استعمال ہے وہ سب اس مقام پہ کر لو۔ اس کے بعد فرمایا آخر میں جس کے پاس جو بھی ہے پانی ذخیرہ کرنے کے لیے، وہ پانی ذخیرہ کر لے، اپنے پاس مشک ہے مشک میں بھر لے، اور کوئی ظرف ہے اس ظرف میں بھر لے۔ کسی اور منزل پہ مولا نے یہ حکم نہیں دیا تھا، پہلے بھی پانی آیا مگر اس منزل پہ مولا نے یہ حکم نہیں دیا، مگر اس منزل پہ کہا کہ پانی کا ذخیرہ کر لو، پانی کا ذخیرہ کر لیا گیا، کاروان آگے بڑھا، ایک مقام ایسا آیا کہ جہاں پر جو صحابی آپ کے آگے آگے راستے کے چل رہے تھے، انہوں نے پکار کے کہا کہ مولا کوئی نخلستان نظر آ رہا ہے، اس صحرا میں کوئی نخلستان ہے، دور سے نخلستان نظر آیا ان کو، کہنا کہ مولا اس صحرا میں نخلستان نظر آ رہا ہے، حضرت نے فرمایا ذرا غور سے دیکھو، دقت سے دیکھو۔ آگے گئے کچھ آگے جا کے جب بڑی دقت سے دیکھا تو محسوس ہوا کہ یہ کوئی نخلستان نہیں ہے بلکہ کوئی لشکر ہے جو آ رہا ہے، اس کے نیزے و پرچم ہیں جو دور سے ایسا منظر پیش کر رہے ہیں جیسے کوئی نخلستان ہو۔ اب جب محسوس ہوا کوئی لشکر ہے، ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک لشکر آ رہا ہو تو ایک فکر پیدا ہو جاتی ہے، یقیناً اصحاب کو یہ فکر پیدا ہوئی ہوگی، جناب مسلم کی شہادت کی خبر مل چکی ہے، لشکر سامنے سے آ رہا ہے، ایسا ہی رہا ہوگا کہ اپنے آقا کے چاروں طرف یہ اصحاب قریب آ گئے ہوں گے، اور پھر جب وہ لشکر قریب آیا تو دیکھا وہ 1000 کا لشکر ہے جو حر ابن ریاحی کی سربراہی میں آیا ہے، مگر حال کیا ہے اس تپتے صحرا میں سپاہیوں کو تو چھوڑیے، اس لشکر کے جانوروں کا یہ حال ہے کہ ان کی زبانیں نکلی ہوئی ہیں پیاس کی شدت سے۔ مولا مظلوم کربلا نے ایک مرتبہ جناب ابوالفضل عباس کو آواز دی کہا، بھائی عباس اس لشکر کو سیراب کرو۔ اللہ اکبر، قربان جائیں، اس لشکر کو سیراب کرنے کی بات کی گئی۔ مولا عباس نے تمام ساتھیوں حکم دیا، اور یہاں پہ ان کی سمجھ میں آ گیا کہ مولا نے پچھلی منزل پہ جو پانی ذخیرہ کرنے کے لیے کہا تھا اس کا حکم کیوں دیا تھا، آگے اس پیاسے لشکر سے سامنا ہونا تھا۔ حضرت نے کہا سیراب کرو، سیراب کرنا شروع کیا، سپاہی قطار بنا کے کھڑے ہو گئے، صفے بن گئی پیاسے سپاہیوں کی، اور امام کے ساتھی اصحاب انہیں اپنے اپنے ظرف سے مشکیزوں سے سیراب کرنے لگے۔ اسی عالم میں ایک سپاہی نقل کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں اپنی صف کے آخر میں تھا، میں دیکھ رہا تھا کہ اصحاب پانی پلا رہے، امام حسین ایک مقام پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں نے دیکھا کہ میرے آگے اتنے سپاہی ہیں کہ اگر یہ پلاتے پلاتے جب تک مجھ تک پہنچے گا تو شاید میں زندہ باقی نہ رہوں، اتنی پیاس کی شدت تھی۔ کہنے لگے میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ میں نے دیکھا نواس رسول اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے آگے آئے، اس صحابی سے مشکیزہ لیا اور آگے آ کر یعنی سب کو جو ہے وہ چھوڑتے ہوئے مجھ تک پہنچے اور مجھے سیراب کیا۔ اللہ اکبر، حق کشی ہو گئی، کیا حق کشی ہو گئی؟ جو پہلے کھڑے تھے انہیں پہلے ملنا چاہیے تھا؟ نہیں عزیزو، یہ حق کشی نہیں ہے، مولا نے اپنے عمل سے سمجھا یہ حق کشی نہیں ہے۔ اگر سب کے آخر میں وہ کھڑا ہو کہ جس کی پیاس ان سب سے زیادہ شدید ہو تو عدل کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے اسے پلایا جائے، اور امام امام عادل ہیں، آپ نے عدل کا تقاضا پورا کیا اور اس پیاسے سپاہی کو اپنے ہاتھوں سے سیراب کیا۔ اللہ اکبر، مگر نہیں جانتے تھے اصحاب کہ جس لشکر کو سیراب کر رہے ہیں کچھ دیر کے بعد یہ لشکر انہی پر پانی بند کر دے گا اور انہیں اس سے روزہ بھوکا پیاسا رکھے گا اور یہ قتل کیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ بس عزیزو، یہاں سیراب کیا، ہور کا لشکر تھا، ظہر کا وقت ہوا، امام کی اقتداء میں نماز پڑھی، امام سے گفتگو ہوئی، امام نے سارے خطوط دکھائے، اہل کوفہ نے جو بھیجے تھے کہ میں ان کے بلانے پر آیا ہوں، میں خود نہیں آیا، دعوت دی گئی ہے، مگر ہور منتظر ہے کسی کے حکم کا۔ الغرض، یہ منزلیں آپ آگے سنیں گے، یہاں طے ہوا امام اپنے لشکر کو لے کے آگے بڑھے، ہور کا لشکر بھی امام کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ ایک منزل ایسی آئی کہ امام کی سواری آگے نہیں بڑھتی، سواری رک گئی، بس آخری چند جملے، امام کی سواری اس مقام پہ رک گئی۔ آپ نے بہت چاہا کہ یہ چلے آگے بڑھے، مگر وہ سواری جب آگے نہیں بڑھی، دو محرم کی تاریخ، دو محرم اس سرزمین پر پہنچے حسین کہ جس پر آپ کی سواری آگے نہیں بڑھ رہی۔ آپ نے اصحاب سے کہا ذرا معلوم تو کرو اس سرزمین کا کیا نام ہے، مختلف نام بتائے گئے، نئے نوا کہا گیا، کسی نے آ کے کہہ دیا مولا اسے کرب و بلا بھی کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، بس اتنا سننا تھا، نواس رسول اپنی سواری سے اترے، آپ نے فرمایا عباس عباس بس یہیں پر ہمارے خیمے لگیں گے، یہیں پر خیمے لگا دو، عباس یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ ہمارے مردوں کو قتل کیا جائے گا، ہمارے بچوں کو ذبح کیا جائے گا۔ مولا نے ایک ایک مصیبت کو بیان کرنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ سرزمین کربلا ہے، یہ وہ سرزمین ہے کہ جس سے کبھی بھی کوئی اگر پیغمبر بھی گزرا تو وہ کسی مصیبت کے بغیر نہیں گزرا، اور وہ اس مصیبت کا شکار ہو کر پوچھتا تھا اے پروردگار یہ کیسی سرزمین ہے کہ جہاں پر مجھے یہ تکلیف پہنچی، یہ مصیبت وارد ہوئی تو اسے بتایا جاتا تھا، آخر الزمان کے آخری پیغمبر کا نواسا اس سرزمین پر سے روزہ بھوکا اور پیاسا ذبح کیا جائے گا، یہ وہ سرزمین ہے، سرزمین کربلا۔ امام نے کہا معلوم کرو کس کی سرزمین ہے، بلایا گیا کس کی سرزمین ہے، پتا چلا قبیلہ بنی اسد کی سرزمین ہے۔ ان کے مردوں کو بلایا، کہا تم سے زمین خریدنا چاہتا ہوں۔ کہا اے فرزند رسول، ہم ایسے ہی آپ کو ہدیہ کیے دیتے ہیں؟ کہا ہرگز نہیں، میں تم سے اسے قیمت دے کر لینا چاہتا ہوں۔ آپ نے اس کی قیمت ادا کی، اور کہتے ہیں کہ جناب علی اکبر کے نام پر یہ زمین لی گئی، جناب علی اکبر کے نام پر یہ زمین لی گئی۔ زمین کربلا، اب حسین یہاں پر اجنبی نہیں ہیں، حسین اپنی زمین پر ہیں۔ حسین اگر قیام کر رہے ہیں تو اپنی زمین پر کر رہے ہیں، اب اگر کوئی آئے گا تو وہ متجاوز ہوگا۔ کوئی آ کر حسین سے یہ نہیں کہتا کہ آپ ہمارے علاقے میں کیوں آ گئے، آپ آئے ہیں وہاں سے، نہیں، حسین نے جب خرید لی تو حسین اپنی زمین پر ہے۔ کسی کا کسی قسم کا دعویٰ اب جھوٹا ہوگا، اب حسین قیمت دے چکے ہیں، زمین خرید لی گئی۔ اس کے بعد ایک مرتبہ آپ نے رخ کیا بنی حسد کا قبیلہ جو کھڑا ہوا تھا، ان کے مردوں سے امام نے کہا، اللہ اکبر، با غور بتا، فرمایا اے بنی حسد کے مردوں، دیکھو کچھ وقت کے بعد یہاں ایک لشکر آنے والا ہے، بڑی گھمسان کی جنگ ہوگی، ہم قتل کر دیے جائیں گے، ہمارے مرد سب قتل کر دیے جائیں گے، اہل حرم اسیر کر دیے جائیں گے، سب اپنے لاشیں دفنا دیں گے، مگر ہمارے لاشے بے گور و کفن چھوڑ دیے جائیں گے، اور دیکھو جب وہ لشکر چلا جائے تو تم آ کر ہمارے لاشوں کو دفنا دینا۔ اللہ اکبر۔ پھر ان کے مردوں کو چھوڑ کر امام نے ان خواتین کی جانب رخ کیا بنی اسد کی، اور کہا دیکھو اگر کسی خوف کی وجہ سے تمہارے مرد نہ آئیں یہ کام کرنے کے لیے تو تم آ جانا، باغر بتا، نباس رسول، دین و شریعت کا محافظ ان بنی اسد کی عورتوں سے یہ تلقین کر رہا ہے کہ مرد نہ آئیں تو تم آ کر ہمارے لاشوں کو دفنا دینا، اور بتا دیا کہ جب مرد اپنی ذمہ داریاں نہ نبھائیں تو عورتوں کو میدان میں آنا چاہیے اپنے فرائض کو نبھانے کے لیے۔ امام وصیت کر رہے ہیں، اگر مرد ہوتے ہوئے بھی نہ آئیں تو تم آنا۔ اللہ اکبر، کیا غربت ہے نواس رسول کی۔ پھر بچوں کی جانب رخ کیا اور کہا دیکھو اگر تمہارے بڑے نہ آئیں ہمارے لاشیں دفنانے کے لیے، اے بنی اسد کے بچوں، تم کھیلتے کھیلتے اس جانب چلے آنا، ارے ایک ایک مٹھی خاک اٹھا کے ہمارے لاشوں پہ ڈالتے رہنا، اس طرح ہمارے لاشیں میرے خاک ہو جائیں گے۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، ماتم يا حسين۔